لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی سورہ حجرات کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ مومن آپس میں سب بھائی بھائی ہیں، اور بحیثیت بھائی ہونے کے دوسرے بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. کیونکہ زندگی میں مختلف مرحلے پیش آتے ہیں، تو بعض اوقات ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں کہ جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں. اس کے لیے حکم دیا کہ بھائیوں کا آپس میں لڑے رہنا یہ کچھ مناسب نہیں. اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیرخواہی کرے اور آپس میں صلح کرا دے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ بھائی ان میں آپس میں لڑائی ہے، بات چیت بند ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرا دیں، اور جو بنیاد ہے غلط فہمی کی اس کو بھی دور کر دیں. کیونکہ بعض اوقات اگر اس بنیاد کو ختم نہ کیا جائے جس بنا پر کہ سب کچھ پیش آیا واقعہ، تو پھر لڑائی دوبارہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ گلے بھی مل لیتے ہیں، ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن دل کی جو کدورت ہے وہ باقی رہتی ہے، بغض دل میں باقی رہتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ وہ پھر کسی وقت پھر دوبارہ مرحلہ پیش آ جاتا ہے. اس لیے جس وجہ سے وہ لڑائی ہوئی ہے اس کو بھی آدمی کھول کر بیان کر، تاکہ جو کچھ دل میں ہے وہ ختم ہو جائے. تو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ہو یا دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانا ہو، ان دونوں باتوں کی بڑی ہی فضیلت ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ذکر بھی کیا گیا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ دو قبیلوں کے درمیان آپس میں یا اسی قبیلے میں آپس میں لڑائی ہو گئی، تو آپ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ بعض صحابہ کرام کو بھی ساتھ لیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مدد کریں. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اتنے مشغول ہوئے کہ نماز کا جو وقت تھا مسجد نبوی میں اس میں بھی تاخیر ہو گئی، اور اتنی تاخیر ہوئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے اور نہ جانے کتنی تاخیر ہو جائے، تو اس لیے آپ نماز پڑھا دیجئے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے تکبیر کہی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آ کر مقتدی کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے. اب سیدنا صدیق اکبر کو تو معلوم نہیں، لیکن دوسرے جو مقتدی تھے انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اب انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تاکہ یہ پیچھے ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جائیں. تو انہوں نے نماز ہی میں تالیاں بجانی شروع کر دی، کیونکہ اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ بھئی امام کو ہم کس طرح متوجہ کریں. تو انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہماری طرح کی نمازیں تو تھی نہیں کہ سارے معاملات نماز میں ہی حل ہو جائیں یا ساری توجہ ہمارے دوسرے معاملات کی طرف رہے، کاروبار میں آج نقصان کتنا کیا، نفع کتنا حاصل کیا، کس کو نقصان پہنچایا، کس سے فائدہ حاصل کیا، کس کا لینا ہے، کس کا دینا ہے، سارے حساب کتاب عام طور پر نماز میں ہی یاد آتے ہیں، کیونکہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ آدمی متوجہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھے. تو ہماری نمازیں تو اس قسم کی ہوتی ہیں، ہمیں تو اگر کوئی برابر میں بلی بھی گزر جاتی تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی گزری ہے یہاں سے، جبکہ اس کے پاؤں کی آہٹ نہیں ہوتی. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام تالیاں بجاتے رہے لیکن شروع میں تو وہ متوجہ ہی نہیں ہوئے، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا، لیکن پھر بعد میں بہرحال تھوڑی سی توجہ ہوئی کہ بھئی کیا بات ہے، کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں. تو کن اکھیوں سے آپ نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اچانک آپ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی کہ بھئی آپ تشریف لے آئے، یا آپ نے پہچان لیا پیروں سے کسی بھی طرح سے. تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات مشکل ہو گئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر قائم رہتے، کھڑے رہتے. چنانچہ انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا کہ تم نماز پڑھاؤ، مکمل کر لو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر آپ نے پھر نماز، باقی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. بہرحال جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اب آپ متوجہ ہوئے صحابہ کرام کی طرف. سب سے پہلے تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اگر کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے تو تم نماز میں امام کو متوجہ کرنے کے لیے تمہیں تالیاں بجانی کیوں شروع کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے امام کو متوجہ کرنا ہی ہو تو اس وقت سبحان اللہ کہو یا اللہ اکبر کہو، یہ تالیاں بجانا یہ مناسب نہیں. تو اس سے ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ اگر امام کوئی غلطی کرتا ہے تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ ہم تالیاں والیاں بجائیں، پیچھے جو مقتدی ہیں ان میں سے کوئی ایک سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ دے. اور مقصود اس کا صرف اتنا ہے کہ امام متوجہ ہو کر اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکے. اور بعض صورتوں میں ایسی تلافی ہے کہ اس سے سیدہ صاحب سے نماز درست ہو جائے گی، تو اس لیے یہ حکم دیا. تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں انہماک صحابہ کرام کو کس درجے کا حاصل ہوتا ہے. ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے کہ نماز میں یکسوئی ہو، حاصل ہو. چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ سن اور پڑھ بھی چکے ہوں گے یقیناً کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ اس قدر استغراق کا عالم ہوتا تھا نماز میں ان کے، اور اتنی یکسوئی ہوتی تھی کہ وہ ہلتے جلتے بھی نہیں تھے بالکل. یہاں تک کہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ پرندے آ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ کوئی لکڑی ہے یا یہ کوئی بانس ہے، بلیاں ہیں، اس قدر یکسوئی ہوتی تھی. اور وہ روایت تو مشہور ہے، غالباً حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی، لوگوں نے شور و غل مچایا، یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس بھی پہنچے لیکن یہ نماز میں ایسے مشغول رہے کہ انہیں بالکل پتہ ہی نہیں چل سکا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا شور اٹھ رہا ہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تب متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اتنی زبردست آگ جو ہے وہ بھڑکی، اور ہم نے اس لیے شور مچایا کہ تمہارا گھر بھی اس کے لپیٹ میں آ گیا لیکن تمہارے گھر کے قریب آ کر آگ بجھ گئی. تو بہرحال یہ تو ان حضرات کی کا معاملہ تھا اس وقت، اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ لیکن اگر آگ میرے گھر کو جلا نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تمہیں ایسا کس بات کا یقین ہے، کس وجہ سے نہیں جلا سکتی تھی؟ تو انہوں نے اس موقع فرمایا کہ میں نے دعا پڑھ لی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، اور یہ فرمایا کہ جب یہ دعا کوئی شخص صبح پڑھ لے تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک، انشاءاللہ کوئی چیز اسے ضرر نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے جب میں نے یہ دعا پڑھ لی تو یقیناً وہ آگ بے شک جو کچھ جتنی بھی بھڑکے لیکن میرے گھر کو نہیں جلائے گی۔ اور پھر انہوں نے وہ دعا بھی تلقین فرمائی، میں پہلے بھی وہ عرض کر چکا ہوں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح پڑھ لے تو شام تک، شام کو پڑھ لے تو صبح تک، انشاءاللہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو بہرحال یقین اور اعتماد کے ساتھ آدمی جب پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے نتائج بھی ایسے ہی مرتب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک واقعہ سنانا، مقصد یہ تھا کہ اس قدر استغراق کے ساتھ وہ نماز میں مشغول تھے۔ اور اسی طرح سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ خنجر ان کے گھس گیا تھا ایک جنگ کے موقع پر، اور جب اس کو نکالتے تھے تو اس نے شدید تکلیف ہوتی تھی کہ وہ برداشت، ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں اس موقع پر یہ نکال لینا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، چونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو کسی نے خاموشی سے اس کو نکال لیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ تو بلا شک و شبہ ان حضرات کی نمازیں ایسی ہی تھیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے تھے اور لوگوں نے جو تالیاں بجائی تو اولاً تو انہوں توجہ ہی نہیں فرمائی، اور بعد میں بہرحال توجہ فرمائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے آئے اور سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ امام کو متوجہ کرنے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں خواتین بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں مسجد میں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات کو پتہ نہ چلے کیا غلطی امام نے کی، اور خواتین کو پتہ چل جائے تو ان کے لیے ادب یہ تھا کہ وہ تالی بجائیں، یعنی بجائے اس کے کہ زبان سے وہ سبحان اللہ کہیں یا الحمدللہ کہیں۔ تو یہ طریقہ عورتوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ اس طرح سے تالی بجائیں کہ ہلکی آواز پیدا ہو جائے، اور جس سے امام کو اپنی غلطی پر تنبہ ہو جائے، اور مردوں کا معاملہ ہے کہ وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صحابہ اکرام کی اصلاح فرمائی، اور دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صدیق اکبر تمہیں کیا مسئلہ تھا، یعنی تم نماز پڑھاتے رہتے پیچھے کیوں ہٹے، اور جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ پڑھاتے رہو تو پھر پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ابن ابی قحافہ کی یہ مجال نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، یعنی میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنا عاجز ہونا اور معذور ہونا بیان کر دیا کہ بلا شک و شبہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں۔ تو پھر یہ نافرمانی میں داخل نہیں ہوتی یہ بات، بلکہ یہ بات پھر داخل ہو جاتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کو مکلف نہیں کیا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ایک آدمی میں اگر طاقت نہیں ہے تو ہم اس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی یہ حکم برقرار رکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، حکم یہ نہیں ہے کہ اب کھڑے ہو کے پڑھو۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، ورنہ اشارے سے پڑھ لے۔ نماز معاف تو کسی حال میں نہیں جب تک انسان ہوش کی حالت میں ہے، لیکن شریعت نے جتنی اس میں قدرت ہے، طاقت ہے، اتنا ہی مطالبہ کیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ میں اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا تھا کہ میں ایسے موقع پر مصلی پر کھڑا رہوں اور آپ جو ہے وہ پیچھے میرے بحیثیت مقتدی کے کھڑے رہے۔ میں غالباً ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا تھا خواب کی تعبیر کے سلسلے میں، کہ ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے ہیں، نہیں یہ امامت کرا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، غالباً اسی طرح سے ایک واقعہ تھا. تو بہرحال بعد میں خواب کا یہ پتہ چلا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور کوئی آدمی جو ہے وہ امامت کرے. تو بعد میں تعبیر یہی دی کہ بھئی جن صاحب کو انہوں نے آگے دیکھا ان کا انتقال ہو گیا، بس وہ جنازہ اور مردہ تو آگے ہو سکتا ہے لیکن زندہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آگے نہیں ہو سکتا. تو یہ تعبیر دی. چنانچہ بعد میں جب اس کی تحقیق کی گئی تو واقعتاً یہی تھا کہ جس بزرگ کو انہوں نے آگے دیکھا تھا ان کا انتقال ہو گیا. تو بعض اوقات اس قسم کے واقعات بھی پیش آئے. یہاں اصل میں ہمیں اپنی اصلاح بھی کر لینی چاہیے. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر، جیسے اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو حاضر ناظر ہے. اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور بھی ہیں، علیم خبیر بھی ہیں، وہ ہمارے اعمال علام الغیوب بھی ہیں. ہر چیز ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہیں بھی آپ چلے جاؤ. لیکن جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، اولیاء کا تعلق ہے، ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا یہ مناسب اور درست نہیں ہے. یہ شرکی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کی خرابی آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ ایک طرف تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں بعض لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور دوسری طرف آپ کی موجودگی میں نماز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. اگر عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو پھر اس عقیدے کو رکھتے ہوئے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھائے، امامت کرے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی اور نماز بھی پڑھائے، اس لیے اس قسم کا عقیدہ خود باطل ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس کی مزہ لے کے نماز پڑھو. تو بہرحال اس سے ایک تو یہ بات پتہ چل گئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معذرت جو بیان فرمائی کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑے رہ سکتا. اس حدیث سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ الامر فوق الادب، جب کوئی بڑا کوئی حکم دے تو اگرچہ وہ ادب کے خلاف معلوم ہو لیکن اس بڑے کی بات تم مان لو، ادب کو جانے دو. اصل حکم یہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اصل حکم یہی تھا، لیکن چونکہ وہ معذور تھے، مجبور تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال فرمایا اس معاملے میں اور ان کی معذرت قبول فرما لی. لیکن اصل حکم یہی ہے، مثلا کوئی بڑا آپ کو اپنے قریب بلاتا ہے، اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہے، تو اس وقت پھر حکم یہی ہے کہ اس بڑے کی بات مان لو، اگرچہ ان کے پاس بیٹھنا ادب کے خلاف ہے، لیکن پاس اس لیے بیٹھ جاؤ کہ انہی کا حکم ہے. تعمیل حکم میں جب آپ کچھ یہ کام کرو گے تو پھر یہ عین ادب ہو گئی. بڑا کسی کام کا حکم دیتا ہے، بس بعض لوگ جو ہیں بزرگوں کی جوتیاں اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن بڑا اس سے منع کرتا ہے کہ نہیں بھائی جوتی مت اٹھاؤ، رہنے دیں. تو اب ادب یہی ہے کہ ان کی بات مانی جائے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پر وہ ہاتھ سے ان کی جوتی چھیننے میں جو ہے وہ لگا رہے، یہاں تک کہ وہ 10 منٹ اسی اس تکرار میں ہو جائے کہ صاحب میں اٹھاؤں گا، نتیجہ یہ کہ دھوپ میں سخت دھوپ ہے یا ٹھنڈا فرش ہے اور یہ صاحب ادب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ صاحب میں جوتی اٹھا کے وہاں رکھوں. اصل ادب یہ ہے کہ بڑوں کو تکلیف سے بچایا جائے. اگر کسی معاملے سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ ادب نہیں. آدمی کو مزاج شناس ہونا چاہیے. بعض اوقات کسی کو کام ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ کوئی جا رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرا آدمی فوراً سامنے آ جاتا ہے مسئلے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنا ہی، تو یہ ادب نہیں ہے. معلوم کر لیں کہ اگر وقت ہے تو ٹھیک ہے، وقت نہیں ہے تو پھر کسی اور وقت مسئلہ معلوم کریں. تو یہ آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو بہرحال الامر فوق الادب، جب کوئی بڑا کسی کام کا حکم دے، اب وہ چاہے ادب کے خلاف ہی ہو، مثلا اپنی موجودگی میں کوئی بڑا کہے کہ میرے سامنے تم بیان کرو، اب اگرچہ یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ اپنے بڑے بزرگ کے ہوتے ہوئے کوئی چھوٹا وہاں بیان کرے، لیکن جب چھوٹا ہی بڑا ہی یہ چاہتا ہے کہ یہ چھوٹا میرے سامنے بیان کرے، تو اب بیان کرنا یہی ادب، اس لیے اس وقت اس کی حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. ایک واقعہ ذہن میں آیا، غالباً پہلے بھی کسی وقت سنایا تھا میں نے، ایک مرتبہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا، اور اپنے والد کے حوالے سے، کہ والد صاحب کی مجلس فرماتے ہیں کہ اتوار کے دن ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں چونکہ چھٹی اتوار کی ہوتی تھی، یعنی درمیان میں ایک وقت ایسا آیا کہ جمعہ کی ہونے لگی، اب پھر اتوار کی ہو رہی ہے، لیکن جس زمانے میں اتوار کی ہوتی تھی چھٹی، تو فرمایا کہ والد صاحب بیمار تھے چونکہ، اور لوگ بیان سننے کے لیے اور مجلس میں تشریف لایا کرتے تھے، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے اس پر، اور لوگ آ کر کمرے میں بیٹھ جاتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں ایسے وقت میں پہنچا کہ کمرہ لوگوں سے بھر گیا تھا، یعنی جگہ نہیں تھی اس میں کمرے میں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس، تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی اس بات سے کہ لوگ پہلے آ گئے ہیں، اب میں ان کو الانگتے پھلانگتے آگے جاؤں تو یہ مجھے مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا. جب میں تھوڑا ہچکچایا تو انہوں نے دوبارہ فرمایا کہ آپ ادھر آ جاؤ میرے پاس، چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس آ گیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ایک قصہ سناؤں گا، واقعہ سناؤں گا. بہرحال ایک بات تو یہ، اور ساتھ میں فرمایا کہ یہ مجلس زندگی کی آخری مجلس ثابت ہوئی حضرت مفتی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد پھر آپ کی کوئی اور مجلس نہیں ہو سکی. تو بہرحال اس مجلس میں یہ واقعہ پیش آیا، جب آ کر بیٹھ گئے تو پھر اس وقت کہا کہ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ لوگ آ چکے تھے، کچا کچ بھرے ہوئے تھے، اور میں ایسے وقت میں آیا کہ لوگ آ گئے تھے، یعنی بعد میں آیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ تم میرے قریب آ جاؤ، تو مجھے بھی تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی، لیکن آپ نے جب دوبارہ کہا تو پھر میں آپ کے قریب آ گیا، اور آپ نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تمہیں ایک میں واقعہ سناؤں. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو واقعہ سنایا وہ یہ کہ فرمایا کہ عالمگیر کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو دو بھائی تھے، دارا شکو اور یہ عالمگیر، ان دونوں میں سلطنت اور بادشاہت کی کھینچا تانی ہوئی، دونوں یہ چاہتے تھے کہ میں تخت پر بیٹھوں، دونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی بزرگ سے جا کے دعا کرانی چاہیے. چنانچہ دارا شکو جو ہے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور دعا کے لیے اور اپنا کچھ نصیحت حاصل کرنے کے لیے. بہرحال وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ادھر آ جاؤ میرے پاس. جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے نیچے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، بس یہ گستاخی ہے آپ کے پاس بیٹھنا، لہذا میں یہیں پہ ٹھیک ہوں. اور دوبارہ بھی کہا، اصرار بھی کیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. بہرحال جو بات کہنی تھی کہی، اور جو نصیحت کرنی تھی کی، اس کے بعد وہ چلے گئے. اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اسی مجلس میں یا بعد میں کسی وقت عالمگیر آئے، اور وہ بھی ادباً نیچے بیٹھنے لگے، تو اس بزرگ نے کہا کہ نیچے مت بیٹھو، میرے پاس آ جاؤ. تو وہ جلدی سے اٹھ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. بہرحال انہیں بھی جو نصیحت کرنی تھی، جو بات کہنی تھی کہی، اور رخصت ہو گئے. جب چلے گئے تو اس بزرگ نے باقی لوگوں سے کہا کہ بھئی فیصلہ تو ہو گیا، ان دونوں کے درمیان فیصلہ ہو گیا، ہم نے دارا شکو کو اپنا تخت پیش کیا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، اس لیے اب بادشاہ تو عالمگیر کو ہی ملے گی. چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی. تو بہرحال بعض اوقات بزرگان دین کی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر اگر وہ ہمیں ادب کے خلاف بھی نظر آئے، لیکن ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اس وقت پھر آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ بات ادب کے خلاف ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے، بلکہ ان کے حکم کو ہی سب سے بڑا ادب سمجھے. تو یہ واقعہ سنانے کے بعد اب میں ایک اور واقعے کی طرف آتا ہوں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام موجود تھے. صلح حدیبیہ وہ موقع ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے عمرے کے لیے، لیکن کافروں نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا. بہرحال بہت کچھ مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ ایک صلح نامہ تیار کیا جائے. اس موقع پر جو صلح نامہ تیار ہوا، یعنی مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھا، تو سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، تو کفار نے اس پر اعتراض کیا کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ہم نہیں جانتے، ہم تو اسے جانتے ہیں جو پہلے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں، چنانچہ بسمک اللہم لکھو. تو اس زمانے میں یہ معروف تھا، بسمک اللہم تو لکھتے تھے، نہیں اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خاص مسلمانوں کا امتیاز ہے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ بے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تم بسم اللہ بسمک اللہم لکھ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بسمک اللہم لکھا، اور اس کے بعد پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لکھوا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے کافروں کے درمیان، سرداران مکہ کے درمیان. تو جو شخص بیٹھا ہوا تھا کفار میں سے، اس نے کہا کہ نہیں اسے بھی کاٹو، محمد رسول اللہ کیوں لکھتے ہو، محمد ابن عبداللہ لکھو، اس لیے کہ اگر رسول اللہ ہم مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا تو سارا اسی بات کا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اگر اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہمارا آپ کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے، لہذا محمد ابن عبداللہ لکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات بھی مان لیے، فرمایا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے بھائی، تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ واللہ لا امحو، کہ اللہ کی قسم میں اسے مٹاؤں گا نہیں، قسم کھا لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبات کو سمجھا، اور یہ لازمی بات ہے کہ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے کی ان اصحاب کو محبت تھی، تو اس کا تقاضا بظاہر یہی تھا کہ اللہ کے رسول چونکہ وہ تو مانتے تھے، اب جس کو اللہ کا رسول مانے اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول کیسے اس کو کاٹ دیں. اسے فرمایا کہ میں کم از کم نہیں مٹا سکتا یہ، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہاں پر یہ لکھا ہوا تھا، اگرچہ آپ امی تھے لیکن آپ نے اس حرف کو مٹا دیا، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نہ صرف مٹا دیا بلکہ پورا جو معاہدہ تھا وہ آپ نے خود ہی لکھ دیا. تو یہ بھی ایک کرامت ہے آپ کی. تو بہرحال یہاں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے باوجود اس کے اشارہ کیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مٹا دو، تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں مٹاؤں گا. تو بظاہر تو یہ حکم کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی کہ چونکہ ان کے جذبات ایسے تھے اور وہ اپنے اندر یہ بات نہیں پا سکتے تھے، یعنی اس پر مجبور تھے وہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس پر قدرت نہیں رکھتے تھے مٹانے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے اس پر کوئی ملامت نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ اللہ میں مٹا دوں، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس بنا پر کر رہے ہیں کہ مجھ سے جو انہیں محبت ہے اس محبت کے تقاضے کی بنا پر یہ اس کو نہیں مٹا رہے. تو بعض اوقات آدمی مجبور ہو جاتا ہے، ایسا جب مجبور ہو تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے مجبور نہیں کرتا، ورنہ عام قاعدہ وہی ہے جو بیان کیا گیا کہ عالم رفع و قلادب. لیکن چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو بتلا ہی دیا یہ کہ اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا کہ میں مجبور ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی تقریباً یہی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملامت بھی نہیں فرمائی اور پھر اپنے ہاتھ سے ہی اس کو مٹا دیا اور صلح نامہ تیار ہو گیا. تو بہرحال یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جب کوئی بڑا کسی بات کا حکم دے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، بڑوں کی اطاعت اور فرما برداری انسان اختیار کرے. خصوصیت کے ساتھ اس میں اپنے سب سے بڑے تو ہمارے اللہ رب العزت، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طریقے سے پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، یہ سب، اور اسی طرح والدین اور ہمارے بڑے اساتذہ مشائخ، جب کسی بات کا حکم دیں اس بات اس کی حد یعنی امکانی حد تک اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ حکم اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ کر نہ ہو. بس یہ بنیادی قید اس میں لگانی چاہیے کہ جب وہ کوئی حکم دیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ اور رسول کی خلاف ورزی تو نہیں حکم کی کسی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا وہ حکم دیں ماں باپ کہ جس میں اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو فلا تطعہما، تم پھر اس میں اطاعت مت کرو. لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی بات بجا لانا، ان کی بات کو ماننا یہ ہماری ذمہ داری اور ضروری ہے ہم پر. پھر اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، اس لیے آدمی پوری اپنی سی کوشش تو کرے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میاں ایک شخص کو کسی نے کہا کہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کو اٹھا لو. اب پہاڑ نہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کی تعمیر اس حد تک کی کہ گئے اور جا کر اٹھانے کی کوشش کی اور آگے کہا کہ حضرت اٹھ نہیں رہا. تو انہیں بھی پتا تھا کہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن انہوں نے اپنی جس حد تک ان میں امکان تھا کہ بھئی ہو سکتا ہے جا کے تو دیکھوں، تو کوشش کر ڈالی اپنی سی اور کہا کہ کہہ دیا کہ مجھ سے پہاڑ نہیں اٹھتا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو کہہ سکتا ہے نا دل ناتوان نے مقابلہ تو خوب کیا. اگر آدمی اس درجے میں بھی آگے نہ بڑھے تو بہرحال اس سے پتا چلا کہ اپنے بڑوں کی اطاعت, ان کا حکم ماننا, ان کی بات کو جو ہے وہ اونچا رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. بس قید وہی ہونی چاہیے کہ اس میں اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. بعض اوقات بعض مائیں بعض باپ ایسا حکم دے دیتے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہوتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یا ہماری بات نہیں مانتا, حالانکہ ہم باپ ہیں اس کے یا ماں ہیں ہم اس کی, حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو حکم دے رہے ہیں وہ اللہ اور رسول سے ہٹ کر ہے. اور حدیث شریف میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مخلوق فی معصیت الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے جس کام میں کہ اللہ تعالی کی خالق کی معصیت ہوتی ہو. صحابہ کرام کا معاملہ, دیگر کا معاملہ, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ بھئی تم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو جو آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئیں, جنگیں ہوئیں, جو بھی ہوا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں کو ان کے خون میں رنگنے سے بچا لیا, لہذا میں اب یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری زبان آلودہ ہو. ہم اپنے بڑے بزرگوں کا احترام تو اتنا کرتے ہیں, یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ جب اللہ نے مجھے میرے ہاتھوں کو بچایا ہے کہ ان کے خون سے میرے نہیں رنگے تو میں اپنی زبان کو کیوں رنگوں. یہ احترام ہے بڑوں کا کہ اپنے بڑوں کا احترام ایسا اس درجے میں ہونا چاہیے. بعض اوقات کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے اپنے بڑوں کے تو ہم اگر اس کا دفاع کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. یہ اپنے بڑوں سے محبت اور ان کی عظمت اور عقیدت کا تعلق. تو بہرحال اپنے بڑوں کی اطاعت جائز حدود میں کرنی چاہیے, ناجائز امور سے بچنا چاہیے. اور اس حدیث میں یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ آپس میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ساتھیوں میں ہو جائے تو امکانی حد تک کہ صلح صفائی بھی کرا دینی چاہیے تاکہ دل میں کوئی بات نہ رہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ورنہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ہم سبھی اس میں مبتلا ہیں کہ عام طور پر دل سے بات نکلتی نہیں اور دل میں رہتی ہے, مل بھی لیتے ہیں, بات بھی کر لیتے ہیں لیکن بات ختم ہوتی نہیں. اس لیے کوشش تو یہی کرنی چاہیے, اور اگر کوشش کے باوجود نہ نکلے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے دل سے اس کو نکال دے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس سے ناراضگی ہے اس کے حق میں آدمی دعا کر لے, انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ دل جو ہے وہ درست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپس کے تعلقات بھی ہمیں اپنے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ حدیث میں ہمیں یہ حکم ہے کہ الحب للہ والبغض للہ, محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو اور کسی سے بغض رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو, یعنی اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے, بات منوانے کے لیے کسی سے لڑائی اور جھگڑا نہ کرو, بلکہ لڑائی جھگڑا بھی اگر ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو کہ بھائی اللہ کا حکم ہے, اس کو اونچا کرنے کے لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, ورنہ اور کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, جو ہم میں خرابیاں ہیں ان کو دور فرما دیں, اور جو اچھے کام ہیں ان کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.